أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. درود بھیجے محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ عالم دین علامہ مرزا یوسف حسین صاحب سے انتہائی معذرت خواہ ہوں. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہو اور ہم کلام ہوں، دوستوں سے مخاطب ہوں، لیکن باہر چونکہ ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، میں نے اجازت بھی لی ہے ان سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین اسلام کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. میرے لیے بھائی سے مسرت ہے جو چہرے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، جو ہماری تنظیمیں، ہمارے دینی ادارے، ملی ادارے، ہمارے ساتھین آئی ایس او، یہ سارے کے سارے ساتھی اور ہمارے بزرگ اور ہماری نوجوان نسل جو آئی ایس او میں اس وقت اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، انتہائی مسرت کا مقام ہے میرے لیے کہ اللہ نے مجھے ایسی محفل میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور یہاں پر چند عرائض پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ بحق امام حسن مشتبہ، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے جوانوں اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام بزرگ افراد کی حفاظت فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. میں سب سے پہلے ایک دو احادیث ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ میں استفادے کی خاطر یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ امام حسن مشتبہ کی ولادت باسعادت ہے، زانِ گرامی امام حسن مشتبہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آئی ایس او کے نوجوانوں سے خصوصی طور پر یہ خطاب ہے. امام فرماتے ہیں کہ یا بنیہ لا تؤاخی احداً حتی تعرف مواردہ و مصادرہ. امام اپنے فرزندوں میں سے کسی فرزند کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب کسی کو اپنا بھائی بناؤ، دوست بناؤ، کسی کے ساتھ برادری قائم کرنے کی کوشش کرو، تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں سے آتا ہے، اس کے آنے جانے کو ضرور مد نظر رکھنا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے اور کہاں آتا جاتا ہے. فَإِذَا اسْتَنْبَطْتَ الْخُبْرَى، اور جب تم اس بات کو جان گئے کہ اس کا آنا جانا کہاں ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہوتا ہے، وَرَضِيتَ الْعِشْرَى، اور جب تم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کے ساتھ برادری کرو، فَآخِهِ عَلَىٰ اِقَالَةِ الْعَثْرَتَى، تو پس اس کے ساتھ اس طرح سے برادری کرنی ہے، ایسے دوستی کرنی ہے کہ جب وہ لغزشوں کا شکار ہو تو تم چشم پوشی کرو. یہ امام نے دوستی کا ایک معیار بتایا ہے کہ دیکھو دوست وہ ہوتا ہے کہ جو دوست کے بارے میں چشم پوشی کرے، اس کی لغزشوں سے آنکھیں بند کر لے، اس کی لغزشوں پر نظر نہ ڈالے۔ اور ارشاد فرمایا والمواسات فی العسرہ، اور دوسری صفت دوست کی یا برادر کی یہ ہے کہ جب تم نے اس کو پرکھ لیا تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دوست کو کبھی مشکلات میں تنہا نہ چھوڑنا۔ حضرت محترم کون فرما رہا ہے؟ دوسرے امام، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز جوانوں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نصیحت ہے مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب ہم کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، بھائی بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارے تنظیمی بھائی ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ ہمارا برادر ہے، ہمارا بھائی ہے، تو پھر دوستی کا حق یہ ہے کہ کبھی اس کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت اہم بات ہے اذان گرامی۔ لہذا اذان گرامی، امام حسن مشتبہ ہمیں دوستی کا معیار بتا رہے ہیں اور دوست کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ دوست جب کسی دوست سے دوستی کرتا ہے تو اس کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتکل علی حسن اختیار من اللہ لہ لم یتمنا انہ فی غیر الحال حال التی اختارہ اللہ لہ، کہ جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ وہ جس حال میں اس وقت زندگی گزار رہا ہے، جیسا بھی وہ ہے، اس کی جسمانی حالت، اس کی اجتماعی کیفیت، اس کی ذاتی زندگی، جیسے بھی حال میں مالی حوالے سے وہ کس کیفیت کے اندر ہے، جس حال میں اس وقت وہ ہے، جب اس نے اس بات کو جان لیا کہ اللہ نے اس کو اسی مقام پر قرار دیا ہے، تو پھر وہ کبھی یہ تمنا نہیں کرتا، اے کاش میں ویسا ہو جاتا، یعنی مادی لحاظ سے، اے کاش میری حالت ایسی نہیں ہوتی بلکہ دوسری طرح سے ہوتی، اس سے بہتر ہوتی، نہیں، کبھی یہ تمنا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رضا میں یہ انسان راضی رہتا ہے چونکہ اللہ نے مجھے اسی حال میں دیکھنا پسند کیا۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور آخری حدیث سناؤں گا اس حوالے سے اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ زین گرامی، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صلح کے عنوان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولو لما اتیتو لما ترک من شیعتنا علی وجہ الارض احد الا قتل۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، زین گرامی بہت قابل توجہ ہے یہ بات، جو لوگ صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مختلف قسم کے اشکالات کرتے ہیں، اذان گرامی ان کے لیے پیغام ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لو لما اتیتو، کہ جو کچھ میں نے کیا، یعنی صلح کی امیر شام کے ساتھ، اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لما ترک من شیعتنا علی وجہ الارض، تو اس روئے زمین کے اوپر ایک شیعہ بھی باقی نہ بچتا، ایک شیعہ بھی باقی نہ بچتا، مگر یہ کہ وہ قتل کر دیا جاتا۔ یعنی آج اذان گرامی ہم کربلا کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر صلح امام حسن مصطفیٰ نہ ہوتی تو مکتب تشیع مٹ چکا ہوتا۔ مکتب تشیع اگر باقی ہے تو وہ یا صلح حسن کی وجہ سے ہے یا جنگ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ اذان گرامی، سورہ حدید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بے شک ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بینات دے کر، روشن دلائل دے کر۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے کتابیں نازل کی اور ہم نے میزان نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط و عدالت کے لیے قیام کرے۔ اللہ تعالیٰ عزیزان گرامی انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان فرما رہا ہے، انبیاء کے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑا کریں۔ انبیاء کی ڈیوٹیز میں سے بنیادی ترین ڈیوٹی اور بنیادی ترین ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو عدل و قسط کے لیے کھڑا کریں، اور اس عدل و قسط کے قیام کے لیے اذان گرامی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس عدل کے قیام کے لیے خود رسول کا ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، یا ایک ایسی ہستی جو ان کا جانشین ہو، جو ان کے راستے پر چلنے والا ہو، جو اس پورے معاشرے کی قیادت کرے عدل و انصاف کی طرف، ایک ایسی قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے عدل کے قیام کے لیے ایک قیادت، ایک صالح قیادت، ایک الہی قیادت۔ اور دوسری چیز جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے جان گرامی، وہ ہے کتاب، منشور، آئین۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان رسولوں کے اوپر کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ کتاب یعنی آئین، آئین الہی، منشور الہی، کہ جس کے تحت یہ حکومت عدل قائم ہونی ہے، جس قانون کے تحت یہ نظام الہی قائم ہونا ہے، اس کے لیے منشور کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس منشور نہیں ہے، آپ کے پاس آئین نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتے، چاہے جائے کہ عدل و انصاف کی حکومت۔ اور جانے گرامی تیسرا رکن جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، وہ ہے لیقوم الناس بالقسط۔ تیسرا رکن اس حکومت عدل الہی کا اس سرزمین کے اوپر اذان گرامی، وہ ہے خود عوام۔ اگر عوام چاہے گی تو عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، لیکن اگر عوام نہیں چاہے گی تو رسول بھی آ جائے، کتاب بھی آ جائے، منشور بھی آ جائے، اذان گرامی روشن دلائل بھی آ جائیں، لیکن اگر عوام رسولوں کا ساتھ نہ دے تو پھر حکومت عدل الہی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جان گرامی۔ لہذا بہت سے انبیاء آئے، ان کی قیادت میں کوئی کمی یا کمزوری نہیں تھی، سارے انبیاء معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے معین ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، ان کی شخصیت میں کوئی جان گرامی کسی قسم کا ضعف نہیں ہے۔ وہ کتابیں بھی لے کر آئے، اپنے اپنے زمانے کی مکمل کتابیں تھیں، لیکن اذان گرامی آپ دیکھیں کہ ہر نبی حکومت عدل قائم نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نقص نبی کی طرف سے تھا، رسول کی طرف سے تھا، یا کتاب اور آئین اور منشور کی طرف سے تھا؟ نہیں اذان گرامی، مسئلہ نہ کتاب کا تھا نہ قیادت کا تھا، مسئلہ عوام کا تھا۔ عوام میں وہ ظرفیت نہیں تھی کہ نظام عدل الہی کو قبول کر سکے، لوگوں کی آمادگی نہیں تھی کہ وہ اتنے عظیم کام کے لیے اذان گرامی انبیاء کا ساتھ دے سکے۔ یہاں پہ بریکٹ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اذان گرامی عدل الہی کا نفاذ سرزمین کے اوپر، اسلامی حکومت یا الہی حکومت کا نفاذ ہدف درمیانی ہدف ہے، متوسط ہدف ہے، اعلی ہدف حکومت اسلامی کا یہ ہے، حکومت عدل کا یہ ہے، تاکہ عدل و انصاف کے سائے میں انسان اتنا تربیت یافتہ ہو سکے کہ وہ اپنے رب کی آزادانہ عبادت کر سکے۔ آزادانہ عبادت، مخلصانہ عبادت، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، آزادی کے ساتھ انسان جیسے خدا نے عبادت کرنے کو کہا ہے ویسے انسان عبادت کر سکے. آپ دیکھیں کہ آج جو حج ہوتا ہے تو کیا حج جیسے اللہ چاہتا ہے؟ ہم واقعاً اسی اسلامی فلسفے کے تحت حج کو انجام دیتے ہیں؟ آج ہماری بہت سی عبادات اذان گرامی جن کا فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا، آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا، کیا ہم ان عبادات کو، ان اجتماعی عبادات کو اس فلسفے کے تحت انجام دیتے ہیں؟ یقیناً انجام نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے اذان گرامی؟ اس لیے کہ معاشرہ الہی نہیں ہے، معاشرہ اسلامی نہیں ہے، قانون اسلامی نہیں ہے، عادلانہ نظام نہیں ہے. عادلانہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے آج حج بھی اذان گرامی اپنے حقیقی فلسفے کے مطابق مسلمان ادا نہیں کر سکتا. برات از مشرکین، میں ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اذان گرامی، کہ برات از مشرکین حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن مجھے بتائیں، آج سے 36 سال پہلے تک برات از مشرکین کیوں نہیں ہوتا تھا حج کے اندر؟ کیوں مشرکوں سے اور کفار سے اور دشمنان اسلام سے اس حج اکبر کے اندر کیوں برات از مشرکین نہیں ہوتا تھا؟ کیوں اظہار نفرت نہیں کیا جاتا تھا ان سے؟ اور آج بھی جب اذان گرامی برات از مشرکین کے جلوس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تو کہاں گیا یہ حکم الہی؟ کہاں گیا فلسفہ حج؟ اذان گرامی، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکے میں جمع ہوتے ہیں. ایک عالمی کانفرنس ہے کہ جہاں سے پیغام جانا ہے، جہاں سے دشمن کو بھی پیغام دینا ہے، دوستوں کو بھی پیغام دینا ہے. حکومت عدل اس وجہ سے ہے تاکہ انسان اللہ کی عبودیت آزادانہ انداز سے کر سکے. حکومت جور میں، ظالم حکومت میں، ظالم معاشرے کے اندر انسان صحیح معنوں میں مومن بھی نہیں بن سکتا. صحیح معنوں میں مومن اس وقت بنے گا کہ جب وہ آزادانہ اللہ کی عبودیت اختیار کر سکے. اسی لیے اذان گرامی 124,000 انبیاء کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے عدل کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے. کتاب آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو عدل و قسط کے لیے کھڑا کیا جائے. نبی کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے، نبی لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے. اذان گرامی، آئمہ اطہار علیہ السلام جو جانشین انبیاء ہیں، انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، انبیاء کے مشن کی تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں، اذان گرامی ان کی بھی ڈیوٹی یہی ہے. میرا سلام ہو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا. مولا کے متعلق ملتا ہے اذان گرامی، وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّتِ عَدْلِ، کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا. کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ کوئی قصور نہیں تھا علی ابن ابی طالب کا، ہاں ایک قصور تھا، اور وہ یہ کہ انبیاء کے مشن کی تکمیل کرنے کے لیے علی عدل و انصاف کے اوپر اس قدر کاربند تھے کہ علی عدالت کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. علی کی حکومت ایک عادلانہ حکومت تھی جس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا باطل سے، جس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا نہ عدالتی سے، جس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا ظلم و ستم سے. لہذا علی کو محراب عبادت میں اس لیے قتل کیا گیا، لشدت عدل، اس لیے کہ علی شدت کے ساتھ عدالت کے اوپر کاربند تھے. اذان گرامی، امام حسن مشتبہ اسی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. امام حسن مشتبہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ امام حسن مشتبہ نظام الہی کو قائم کرنا چاہتے تھے، عدل الہی کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے. اس راہ میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام شہید ہوئے، باقی ائمہ علیہ السلام اسی راہ میں شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام اسی راہ میں شہید ہوئے. لہذا اذان گرامی،
اس راہ میں یعنی عدل الہی کے قیام کے نفاذ میں آئمہ اطہار علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، جان دی ہے، اور چونکہ امام حسن علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا دن ہے، دو جملے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ امام حسن مشتبہ اور باقی آئمہ علیہ السلام کیوں آخر یا سکوت کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، بظاہر قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، یا صلح کر لیتے ہیں امام حسن مشتبہ کی طرح، یا اپنی تحریک کو زیر زمین لے کر چلتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وزانی گرامی، اس کی تاریخ میں بہت سے تحلیل گران نے مختلف تحلیلیں کی ہیں، اس کی تجزیے کیے، اس میں سے ایک دو میں مختصراً آپ کو بیان کروں گا۔ اذان گرامی، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ کہا گیا کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے شرائط اور حالات موافق تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، باقی آئمہ نے قیام نہیں کیا۔ یہ ایک معروف بات جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یزید معلن بالفسق تھا، یہ امام حسین کے قیام کی ایک شرط تھی، معلن بالفسق تھا۔ معلن بالفسق کا معنی کیا ہے؟ یعنی علنن فسق و فجور کرتا تھا، علنن گناہ کرتا تھا، علنن اسلام کا مخالف تھا، قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مبارزہ کیا، سیف کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے زمانے میں، اذان گرامی، بہرحال امیر شام اس طرح سے معلن بالفسق نہیں تھا۔ یہ عام بات جو علماء کرام بھی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ شہادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے بعد 10 سال تک امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، 10 سال تک۔ امیر شام موجود ہے، لیکن سن 50 ہجری سے لے کے اور 60 ہجری تک امیر شام موجود ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام قیام نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی دلیل یہی دیتے ہیں علماء کرام۔ وزن گرامی، ایک اور نظریہ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ باقی آئمہ نہیں چاہتے تھے، توجہ چاہوں گا وزن گرامی، باقی آئمہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کو شرمندہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا اور جب مدینے سے نکلے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے امام حسین کو مشورہ دیا، بہت سے اصحاب نے، بہت سے رشتہ داروں نے امام کو مشورے دیے کہ امام نہ جائیں۔ حتیٰ خود امام حسین کی پھوپی ام ہانی، امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ، امیر المومنین علیہ السلام کی خواہر ہیں، بہن ہیں، امام کے پاس آتی ہیں، امام سے کہتی ہیں کہ ابن رسول اللہ، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا قافلہ جا رہا ہے، لیکن موت آپ کے قافلے کا تعاقب کر رہی ہے، اور مجھے یہ خواب میں پتہ چل گیا کہ آپ سب قتل ہو جائیں گے، اور اس وقت میں قریش شرمندہ ہو جائیں گے۔ امام حسین نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ پھوپھی اماں، فقط قریش میری شہادت سے، میرے قتل سے صرف قریش شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ تمام عالم اسلام شرمندہ ہو جائے، سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ لہذا اذان گرامی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی آئمہ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ امت مسلمہ دوبارہ سے شرمندہ ہو۔ اذان گرامی، آپ نے اس وقت کے حالات کا مطالعہ کیا ہے کہ لوگ کس طرح سے پشیمان ہوئے، کس طرح سے شرمندہ ہوئے۔ آج بھی ہندو شاعر جو ہیں وہ جو اشعار پڑھتے ہیں اس میں تانے دیتے ہیں مسلمانوں کہ اچھا ہی ہے کہ ہم مسلمان نہیں تھے, ہندو رہ کے ہی ٹھیک تھے, کم از کم حسین سے محبت تو کرتے ہیں, ہم قاتلوں میں تو شمار نہیں ہیں ان کے. آج ہندو شاعر اس طرح کے تانے بھی دیتے ہیں. تو ایک یہ نظریہ اذان گرامی, میں مختصر کرتے ہوئے اذان گرامی ایک جو نظریہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آئمہ کے قیام نہ کرنے کی بنیادی ترین وجہ اور امام حسن مشتبہ کے صلح کرنے کی بنیادی ترین وجہ اذان گرامی لوگوں کا ساتھ نہ دینا. لوگوں نے آئمہ کا ساتھ نہ دیا جس کی وجہ سے آئمہ نے قیام نہ کیا. اگر 72 افراد جیسے حسین ابن علی کو وفادار ملے تھے, اگر 72 بھی مل جاتے ہمارے آئمہ علیہ السلام کو تو آئمہ قیام کرتے اذان گرامی. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یہی فرمایا تھا کہ جس طرح سے مجھے باوفا اصحاب ملے ہیں اس طرح سے کسی کو باوفا اصحاب نہیں ملے. اذان گرامی عجیب کیفیت ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی, آپ دیکھتے چلے جائیے, بہرحال میں تفصیلات میں نہیں جاتا, حضرت جون سے لے کر اور حضرت عباس علمدار تک, سیاہ فام غلام بھی جو وفاداری کر رہا ہے وہ عجیب ہے اذان گرامی, عجیب ہے. حضرت عباس علمدار کی وفاداری آپ دیکھیے, پانی پہ پہنچ کر بھی عباس سخت پیاسے ہیں لیکن عباس اپنی فکر میں نہیں ہے, حسین کے بچوں کی فکر میں. عجیب کیفیت ہے اذان گرامی. ایک میں نے واقعہ پڑھا, دو جملوں میں عرض کرتا ہوں. عابس ابن شبیب زاکری اذان گرامی, عابس کا ایک دوست تھا, وہ بچپنے کا دوست تھا. اب دیکھیں حسین کا احساس کتنا تھا اس عابس کو, کس قدر باوفا انسان تھا. کہتا ہے اپنے دوست سے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے, تمہیں بھی مجھ سے بڑی محبت ہے, ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں, تم بھی جانتے ہو اس بات کو, آج کوئی نہیں بچے گا, سب قتل کر دیا جائیں گے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے تم قتل ہو جاؤ, مجھ سے پہلے تم شہید ہو جاؤ. وہ کہتا ہے بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے, آخر کیوں میں پہلے شہید ہوں؟ کہا کہ دیکھو حسین ابن علی اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے ہیں, اپنی بہنوں کو لائے ہیں, بیٹیوں کو لائے ہیں, بھائیوں کو لائے ہیں, حسین اپنے بیٹوں کو لائے ہیں, حسین سب کو لے کر آئے ہیں. حسین کے لیے کس قدر سخت ہے کہ حسین اپنے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور اپنے گھر والوں کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھے. میں یہ احساس کرتا ہوں کہ اس دکھ میں, اس غم میں ہم شاید حسین کا ساتھ نہ دے سکے, لیکن میری تم سے خواہش ہے کہ چونکہ تم میرے لیے بڑے عزیز ہو, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ داغ جو حسین اپنے عزیزوں کا دیکھے گا اس داغ کو میں بھی اپنے سینے میں محسوس کروں, اس غم کو میں بھی اپنے سینے میں محسوس کروں. جب میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم شہید ہو رہے ہو تو یہ غم میرے دل میں پیدا ہوگا اور اس طرح سے میں حسین کے غم میں شریک ہو جاؤں گا. عجیب وفا ہے اذان گرامی, عجیب احساس ہے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ کربلا والوں کے احساسات کیا تھے. اذان محترم, امام حسن مشتبہ اس قدر مظلوم تھے اسی عوام کے ہاتھوں. آپ دیکھیں ایک طرف کربلا والے تھے کہ چراغ بجھا دیا لیکن ایک شخص بھی اٹھ کے نہ گیا, لیکن دوسری طرف اذان گرامی عبید اللہ ابن عباس کہ جو 12,000 افراد پر مشتمل سپاہ کا کمانڈر تھا, افسر تھا, امام حسن مشتبہ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے معاویہ کی فوج سے جنگ لڑنی ہے, لیکن اذان گرامی راتوں رات 1,00,000 درہم کے عوض, صرف 1,00,000 درہم کے عوض اس شخص بک جاتا, یہ وہ شخص ہے اذان گرامی کہ جس کے دو بیٹے معاویہ نے بری طرح ذبح کیے تھے، دو بیٹے اس نے ذبح کیے تھے. اس شخص کو اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ کم از کم اپنے بچوں کا انتقام لینے کے لیے معاویہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا. اذان گرامی، 12,000 سپاہ پر مشتمل بٹالین کا سربراہ راتوں رات بکتا ہے اور 8,000 افراد کے ساتھ الگ ہو جاتا. اللہ اکبر. امام حسن مشتبہ زانِ گرامی سابات کے مقام پر ان پر حملہ ہوتا ہے، ران پر خنجر لگتا ہے اور امام حسن مشتبہ شدید زخمی حالت میں فوج کی کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے لوگ بکنا شروع ہو جاتے ہیں. حسن گرامی آپ دیکھیں، امام حسن مشتبہ عدل کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، عدل کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، عدل کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس کے ہاتھوں کریں گے؟ جب لوگ ساتھ نہ دیں حسن گرامی تو امام حسن مشتبہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر علی کیوں نہ ہوں، وفات رسول کے بعد حسن گرامی علی کے ہوتے ہوئے بھی عدل الہی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک لوگ علی کا ساتھ نہ دو. بہت اہم بات ہے اذان گرامی. آج اذان گرامی آپ ایران کے انقلاب کو دیکھیے، اسلامی انقلاب کو دیکھیے. ایرانی قوم نے اپنے قائد سے، اپنے امام سے، اپنے رہبر سے وفاداری کی، قربانیاں دی، اطاعت کی. تو آج اذان گرامی 2,500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہاں پہ عادلانہ اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ساتھ دیتے ہیں. اور خدا نخواستہ جب لوگ اس حکومت عدل سے پہلو تہی کریں گے، اذان گرامی یہ حکومت باقی نہیں رہے گی. عوام سرچشمہ ہے طاقت کا اذان گرامی. عوام چاہیں تو معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے، عوام نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بہت اہم بات ہے اذان گرامی. آج ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں اذان گرامی، اس ملک میں آیا عدالت، انصاف یہاں پر موجود ہے؟ عدل و انصاف موجود ہے؟ عادلانہ اسلامی حکومت موجود ہے؟ یقیناً نہیں ہے. چلو اسلامی نہ بھی ہو، عدل کی حکومت تو ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے اذان گرامی. اس ملک میں اذان گرامی جو حکومت آتی ہے، اذان گرامی اس نے اپنا یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ عوام پر جتنا ظلم کرو گے اتنی تمہاری حکومت باقی رہے گی. اور وہ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم بھی اذان گرامی جہاں اپنے ہوائے نفس کے تحت ہوتا ہے، وہاں بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں. امریکہ، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، یہ تمام بیرونی آقا ہیں. ترکی، کہ جن کے کہنے پر عمل کر کے پاکستان کے ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. اذان گرامی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ پاکستان ہے اور یہ کراچی ہے جہاں پہ سب سے پہلے ہماری ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے ہمارے خلاف خودکش حملے ہوئے، سب سے پہلے ہمارے خلاف ملیٹنٹ گروپس کو بنایا گیا. اذان محترم، یہاں بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ شاید اس بات کو درک نہ کریں، لیکن جب کراچی میں ہماری ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، ہماری مسجدوں کے اندر گھس کے لوگوں کو قطار میں کھڑے کر کے یا نماز کی صفوں میں اذان گرامی فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو شہید کیا جاتا تھا، تو اس وقت کون سی مذہبی تنظیم تھی، کون سی سیاسی تنظیم تھی، کون سی حقوق انسانی کی تنظیمیں تھیں، کون سی سول سوسائٹی تھی جو ہمارے لیے آواز بلند کرتی تھی؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم اسی شہر کے اندر اسی ملک کے اندر قتل ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی، کسی کو درد نہیں ہوتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، گویا شیعان اہل بیت کیڑے مکوڑے ہیں۔ جیسے آپ چونٹی کے اوپر سے گزر جاؤ تو بہت سے لوگ احساس نہیں کرتے کہ چونٹی کے اوپر پاؤں رکھا گیا۔ پاکستان میں عزیزان گرامی، کراچی کی سرزمین پر ہم نے اس کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس مظلومیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزیزان گرامی، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس نے ملیٹنٹ گروپ بنائے، کس کے خلاف؟ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف، شیعان حیدر کرار کے خلاف۔ کون نہیں جانتا کہ یہ تکفیری گروہ جنہیں انہوں نے اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، مراکز ان کو دیے، مدارس بنا کر دیے، مساجد ان کو دی، گرامی پولیٹیکل پاور ان کو دی، ان کو گراؤنڈ دیا کہ آؤ کھیلو، جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو پاکستان میں حاصل کرو، ہمارے حساس ترین اداروں کے اندر ان کو مواقع فراہم کیے گئے۔ کس نے کیے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے۔ کس کے خلاف؟ عزیزان گرامی، بظاہر مکتب اہل بیت کے خلاف تھا، لیکن اس کا خمیازہ پورے وطن نے بھگتا ہے۔ یہ دہشت گردی کی آگ فقط تشیع تک محدود نہیں رہی، عزیزان گرامی، اس آگ نے پاکستان کی تمام عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر کوئی مسجد نہیں بچی، پھر کوئی مندر نہیں بچا، پھر کوئی چرچ نہیں بچا، اور عزیزان گرامی، کوئی مزار نہیں بچا۔ اس آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سب کے دامن سے یہ آگ لپٹ گئی۔ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس آگ کو جلایا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری نااہل حکومتیں، جو بیرونی آقاؤں کے اشاروں کے اوپر پاکستان کی سرزمین پر یہ آگ اور خون کا کھیل کھیلتی رہی۔ زن محترم، میرا سلام ہو شہید قائد علامہ عارف الحسینی پر۔ یہ وہ غیرت مند مجاہد قائد تھا، مجاہد عالم دین تھا، جس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ اگر لاہور کی امام بارگاہیں جل جائیں اور علم جل جائیں تو شیعہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھتے رہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ اے قائد، لاہور میں امام بارگاہیں جل گئیں۔ کہا تو تم لوگ زندہ کیوں ہو؟ تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا، زندہ کیوں؟ زن محترم، وہ شہید قائد تھا کہ جو درد رکھتا تھا، ایک ایک شیعہ کا درد رکھتا تھا، شیعہ کانس کا درد رکھتا تھا، جو چین سے نہیں بیٹھتا تھا اپنے گھر کے اندر، اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا، اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال عزیزان گرامی، ہم سے ہماری شناخت کو چھین لیا گیا، ہم سے اپنے آپ کو چھین لیا گیا، ہم سے ہماری آئیڈینٹیٹی اور ہویت کو چھین لیا گیا۔ پاکستان میں آپ کو اس طرح سے کر دیا گیا کہ پاکستان میں گویا شیعہ رہتے ہی نہیں ہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے رہتے ہی نہیں ہیں۔ آج بھی جو نئی سوسائٹیز بنتی ہیں عزیزان گرامی، آپ چلے جائیں لاہور میں، اسلام آباد میں، دیگر اور جگہوں پر، کراچی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ نئی سوسائٹیز کے اندر کیوں، جب ایک تہائی یا ایک چہارم آبادی شیعان حیدر کرار کی ہوتی ہے ہر سوسائٹی کے اندر، تو وہاں پر شیعہ مسجد کیوں نہیں بنتی؟ ہزاروں افراد وہاں پر رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی مسجد نہیں، بھائی کیوں؟ لاہور کا ڈیفنس بنے گا، وہاں پر کوئی مسجد نہیں بنے گی، کیوں نہیں بنے گی؟ بھائی اجازت نہیں ہے، کیوں اجازت نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی۔ مکتب اہل بیت نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ جرم کیا ہے کہ تمہیں پاکستان بنا کر دیا، یہ جرم کیا کہ پاکستان میں قتل ہوتے رہے، اسیر ہوتے رہے، عزیزان گرامی بم دھماکوں کا شکار ہوتے رہے، لیکن ہم نے اسٹیٹ کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھایا، اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا، ہم نے فوج کے خلاف کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا، کبھی پولیس کے خلاف ہمارے جوانوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا۔
یہ ہمارا قصور ہے.
لیکن وہ لوگ کہ جنہیں ان لوگوں نے اذان گرامی جنم دیا, پروان چڑھایا, جنہیں انہوں نے تغذیہ کیا, انہوں نے فیڈ کیا اور کر رہے ہیں اذان گرامی, وہ لوگ آزاد ہیں. آج بھی آپ تکفیری جماعتوں کو دیکھ لینا, ان کے قائدین کو دیکھ لیں جو دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں اور واجب القتل کہتے ہیں, ان کے مدرسے بھی آزاد, ان کے مراکز بھی آزاد اذان گرامی, اور پولیٹیکلی حوالے سے ان کو پاکستان میں کوئی محدودیت نہیں ہے, ان کی ایکٹیویٹیز ویسی جاری ہیں, اخباروں میں خبریں بھی لگتی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اذان محترم, یہ پاکستان ہے پاکستان. اس پاکستان میں جینے کے لیے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. اس پاکستان میں جینے کے لیے آپ کو سیاسی لحاظ سے طاقتور ہونا ہوگا. اس پاکستان میں جینے کے لیے اذان گرامی عقیدتی اعتبار سے آپ کو طاقتور ہونا ہوگا. اذان گرامی, اگر ہم طاقتور نہیں ہوں گے پاکستان میں, کوئی آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اذان گرامی آپ دیکھیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک ماہ میں ہائی کورٹ کے چار وکیلوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کسی سول سوسائٹی نے آواز اٹھائی, کسی حقوق انسانی کی تنظیم نے آواز اٹھائی, کسی پولیٹیکل پارٹی نے آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ آپ خود اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو. جب تک شیعہ اپنی آواز کو خود نہیں اٹھاؤ گے, ایشیا دوسرے لوگ نہیں اٹھائیں گے تمہاری آواز کو. وہ تو چاہتے ہیں تمہیں دبا دیا جائے, تمہیں چاہتے ہیں کہ دیوار سے لگا دیا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آواز کو ختم کر دیا جائے, گلا گھونٹ دیا جائے, ان کی تو خواہش یہ ہے. اذان گرامی, مثال دیتے ہیں نا بزرگ, کہ جب تک جس کے گھر کی میت ہوتی ہے گھر والے نہ روئیں تو پڑوسی نہیں رویا کرتا. آپ تہقال لگاؤ, آپ سکون سے زندگی گزارو, آپ کے چہرے پر غم کے کوئی آثار نہ ہو, آپ نہ چیخو نہ چلاؤ, تمہارے گھر کی میت ہے, تم خواہش کرو کہ نہیں پڑوسی چیخے چلائے, بھائی وہ کیوں چیخے گا؟ وہ نہیں چیخے گا جب تک تم نہیں چیخو گے. زانی محترم, عدل کا قیام بغیر لوگوں کے ممکن نہیں ہے. اپنے حقوق کا تحفظ میرے آپ کے فردن فردن ہم سب کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک ہم قیام نہیں کریں گے, جب تک ہم نہیں کھڑے ہوں گے اذان گرامی, اس وقت تک ہمارے حق کو کوئی نہیں دے گا. بس آپ کی زحمتیں تمام کی اذان گرامی. پرچنار میں 3 شعبان کو ہمارے شیعہ قتل ہوئے. کس نے قتل کیے؟ حکومت نے قتل کیے, ایف سی نے قتل کیے, بے گناہوں پر گولی چلائی, سروں میں گولی ماری. کوئی ہے ان کی آواز اٹھانے والا؟ خرم زکی اذان گرامی, اسی کراچی شہر میں ایک وفادار وطن, محب وطن, حقوق انسانی کا دفاع کرنے والا اذان گرامی, تکفیریوں کا مخالف, ظالموں کے مد مقابل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے والا اذان گرامی, وہ دن دہاڑے یہاں پہ قتل ہوتا ہے. کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کوئی سول سوسائٹی بولی؟ کہاں ہیں حقوق انسانی کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز؟ سب کو اذان گرامی, جب شیعہ قتل ہوتا ہے تو سب کو چپ لگ جاتی ہے, کوئی نہیں کھڑا ہوتا. کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اس لیے کہ آپ نہیں کھڑے ہوتے. اس لیے نہیں کھڑے ہوتے وہ لوگ, اس لیے کہ آپ نہیں بولتے. اذان گرامی, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب ہمیں مولانا صاحب سب کچھ سنا کے چلے گئے, نہیں, میں شامل ہوں آپ کے ساتھ. اذان گرامی, ہمیں اپنے آرام کو قربان کرنا پڑے گا, اپنے مذہب کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے آرام کو, اپنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا اذان گرامی, اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہمیں گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا. جب مظاہرے کی کال دی جاتی ہے تو اذان گرامی بس میں نے ختم کیا. جب مظاہرے کی کال دی جاتی ہے اذان گرامی, اسی کراچی شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں نا, اذان گرامی کتنے لوگ آتے ہیں, کوئی بھی کال دے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ایم ڈبلیو ایم دے یا فلاں تنظیم دے, جو بھی دے, کتنے لوگ نکلتے ہیں اذان گرامی؟ کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں نہیں ہم اذان گرامی اس بات کو محسوس کرتے کہ علی تنہا رہ گئے چونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. امام حسن مشتبہ صلح کرنے پر مجبور ہوئے, امام حسن صلح نہیں کرنا چاہتے تھے, امام مجبور ہوئے چونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قلت افراد کی وجہ سے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, لیکن اگر اذان گرامی لوگ ساتھ دیتے, فرض کر لے سارا کا سارا کوفہ امام حسین علیہ السلام, وہ جو 30,000 لوگوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اگر وہ لوگ بے وفائی نہ کرتے تو شاید امام حسین اس طرح سے شہید نہ ہوتے, جو ظاہری طور پر اگر ہم حساب کتاب کریں. زانی محترم, آج علامہ راجہ ناصر صاحب 40 دن, آج ٹھیک 40واں دن ہے بھوک ہڑتال کیے ہوئے, کس کی خاطر؟ اسی قوم کی خاطر. رضانی گرامی, اس شخص نے حجت تمام کی ہے ساری قوم کے اوپر, تمام کے تمام ہمارے ذمہ دار قوم کے جتنے ہیں ان سب کے اوپر رضانی گرامی اس نے حجت تمام کی ہے کہ اگر رضانی گرامی میں کچھ نہیں کر سکتا, کم از کم بھوک ہڑتال ضرور کر سکتا ہوں. رضانی گرامی, آپ دیکھیں کہ امام جمعہ تہران آیت اللہ امامی کاشانی حمایت کرتے ہیں اس بھوک ہڑتال کی, اسی طرح سے آیت اللہ عرافی قوم کے امام جمعہ, یہ تہران کے امام جمعہ, وہ قوم کے امام جمعہ, وہ حمایت کرتے ہیں اس بھوک ہڑتال کی. مشہد کے امام جمعہ حمایت کرتے ہیں اس کی, یعنی رہبر کے نمائندے ہیں نا, ڈائریکٹ نمائندے ہیں. خوب رضانی گرامی, یہ شرعی اعتبار سے لوگ سوال کرتے ہیں, بھائی جائز ہے ناجائز ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال رضانی گرامی, ہمیں اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, علامہ راجہ ناصر صاحب دو بنیادی نقطے ہیں, ایک عزاداری سید الشہداء کا مسئلہ ہے, پنجاب کے اندر جو قدغن لگائی جا رہی ہے, محدود کیا جا رہا ہے, اچھا محدود کیا جا رہا ہے, اسی طرح سے رضانی گرامی دوسرا پاکستان کے اندر جو شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہاں پر بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ پارچنار کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں, شیعہ آبادی کا تناسب کو بدلا جا رہا ہے, وہ بھی سارے مسائل ہیں. لیکن یہ دو بنیادی باتیں ہیں زانے گرامی, شیعہ نسل کشی جو پاکستان میں جاری ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے, حکومت زانے گرامی ذمہ دار ہے. راجہ ناصر صاحب صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے, اسی طرح سے زانی گرامی عزداری سید الشہداء کو جس طرح سے پنجاب کے اندر محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, راجہ ناصر صاحب وہاں بیٹھے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی تنظیم سے گروہ سے تعلق رکھتے ہو, لیکن زانی گرامی ہم سب کا فرض ہے کہ کم از کم ان دو کازز کے لیے تو ہم اکٹھے ہو جائیں نا, سارے قائدین مل کر, خالی راجہ ناصر نہ ہو, سارے قائدین ملیں, مل کر آواز بلند کریں کہ بھائی یہ مسئلہ سب کا ہے, کب تک ہوتا رہے گا, کب تک یہ آگ و خون کا کھیل کھیلا جاتا رہے گا؟ رضانی محترم, میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. آج یہ افطار جو امامی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے رکھی ہے اور ہر سال رکھی جاتی ہے, قابل افتخار ہے ہمارے لیے امامی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جوان اور یہ تنظیم کے جس نے پاکستان کے اندر قوم کو بیدار کیا, قوم کو شعور دیا, اجتماعی شعور دیا, سیاسی شعور دیا, انقلابی شعور دیا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تنظیم کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. میں نے اپنی بحث کو ختم کر دیا ہے, جی آخری زانے گرامی انہوں نے یہ بات کی ہے جو میں بھی آخر میں کرنا چاہتا تھا.
اور وہ ہے یوم القدس. سزانِ گرامی یوم القدس ہمارے سر پہ ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ جو دفاع پاکستان کونسل نے جو شوشہ اٹھایا ہے اس یوم القدس کو دبانے کے لیے, ہمیں بھرپور انداز سے یوم القدس منانا چاہیے, یوم القدس کے لیے نکلنا چاہیے. سزانِ گرامی پاکستان کا دشمن بھی یہودی ہے اور فلسطین کا دشمن بھی یہودی ہے. ہم جب یہاں پر مردہ باد اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں تو دراصل پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. میں اپنے تمام عزیزوں سے, شرکا سے گزارش کروں گا کہ وہ یوم القدس کے حوالے سے ضرور انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لائیں گے. اور زانی گرامی بحرین کے حوالے سے بھی آخری جملہ کہہ دوں, آیت اللہ عیسیٰ قاسم کہ جو وہاں پہ ایک مرجع بھی ہیں بحرین میں اور ایک عظیم لیڈر ہیں, زانی گرامی ان کو وہاں پر اس وقت ان کی شہریت کو ختم کیا جا رہا ہے. ادھر درود بھیجے محمد والے محمد کا. حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی شہریت کو ختم کر دیا جائے. زانی گرامی بحرین میں جو مومنٹ چل رہی ہے اس مومنٹ کے روح رواں آیت اللہ عیسیٰ قاسم ہے. لیکن الحمدللہ میرا سلام ہو بحرین کی شیعہ عوام پر کہ جنہوں نے جب سے ان کو یہ پتا چلا کہ آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی شہریت کو ختم کیا جا رہا ہے, سارے کے سارے شیعہ نے حیدر کرار اس وقت ان کے محلے میں جمع, جو آخری اطلاعات مجھے ملی تھی, اور وہاں پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب عیسیٰ قاسم کی اس پابندی کے بعد ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. اور زانی گرامی اس وقت بحرینی عوام ایک انقلابی جوش اور ولولے کے ساتھ میدان عمل میں اتری ہے. ہمیں ان اقوام سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, یمن کی قوم سے سیکھنا چاہیے, زانی گرامی بحرین کی قوم سے سیکھنا چاہیے, آپ عراق کی قوم سے سیکھیں کہ جب تک قوم خود سے نہ نکلے کچھ نہیں ہوتا. پڑوسی آپ کی مدد نہیں کرے گا, ہمسائے ملک آپ کی مدد نہیں کریں گے جب تک کہ انسان اپنی مدد آپ نہ کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود سے نہ بدلے. بارہ الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارہ الہ امامی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے جوان جو اس وقت دین کی ملت کی خدمت میں مشغول ہیں, بارہ الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, بارہ الہ اس جماعت کی حفاظت فرما. بارہ الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, دشمنان اہل بیت کو نابود فرما, محبان اہل بیت جہاں کہیں موجود ہیں بارہ الہ ان کی حفاظت فرما, آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی حفاظت فرما, بحرینی عوام کو ان کی ضد و جہد میں کامیابی نصیب فرما. بارہ الہ شیخ ابراہیم زکزکی کی کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما, شیخ علی سلمان کو رہائی نصیب فرما. بارہ الہ پاکستان میں جو لوگ بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما, شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بارہ الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما, مراجع کرام کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما. بارہ الہ علامہ راجہ ناصر صاحب جو اس احتجاجی تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, بارہ الہ انہیں اس تحریک میں کامیابی نصیب فرما.